نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے. ابھی تک جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ نبوت کے پہلے 3 سال جو خفیہ یا ون آن ون بیس تبلیغ پر تھے, اور مسلمان چونکہ بہت زیادہ نہیں تھے اس دور میں تو مکہ والوں نے اس کو زیادہ اہم نہ سمجھا, گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے بہت زیادہ تھریٹ فیل نہیں کیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو چھپ جاتی ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کوئی پکچر کھینچے دور کی ہو, چھوٹی سی پکچر ہوگی نا تو آپ کو بہت لگے گا کہ میرا رنگ صاف ہے, بہت اچھی اسکن ہے, لیکن آپ اس پکچر کو جب بڑا کرتے جاتے ہیں نا تو چہرے کے مسام تک کھلتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا کا ہو یا دین کا ہو, جب ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا ہوتا تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فکر نہیں کرتے, منی میٹرز ہوں, کوئی بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن جب کوئی چیز مسلسل خرابی کا شکار ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ نمایاں ہوتی ہے. تو اب ہوا کیا کہ 3 سال تو خیر سے گزر گئے, چونکہ اس میں بہت ایکسپوجر نہیں ملا لہٰذا اس میں بہت زیادہ ریئیکشن بھی نہیں تھا. اب آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ, آپ کہہ لیجئے کہ اب 4th سال شروع ہو گیا. اب یہ سال اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ون آن ون بیس پہ ایک سال کا دن ختم ہوا تو اگلے سال سے یہ کام شروع ہو گیا. یہ بانٹ ایک قسم کی, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندازن بانٹ ہوتی ہے کہ جب تقریباً 3 سال ہو گئے, اکا دکا لوگ جو تھے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی رہیں, قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اس طرح اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو گئی. یعنی تھوڑا سا لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اب یہ کام ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ 3 سالوں میں ان لوگوں کے ذریعے کچھ خیر بھی لوگوں کو دکھی ہوگی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہت اچھا رشتہ دار بن جاتا ہے, بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے یہ. لیکن یاد رکھیے کہ ایک دم یہ ٹائٹل نہیں ملتا. بس آپ کہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوئی تو میرے شوہر مجھے مسلمان سے مراد ہے کہ شعوری اسلام میرے اندر آ گیا تو میرے میاں مجھے کہیں گے تم بہت اچھی ہو. تو یہاں بھی ایک اصول لکھ لیں, جب بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ خود سنبھرتی ہیں نا تو شروع میں آپ کو قطع رحمی کا اور رشتے نہ نبھانے کا الزام ملے گا. بات سمجھیے گا, پھر میں دوبارہ بولتی ہوں, شاید آپ نے غور نہیں کیا ہو. ہم سوچتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں ہم, قرآن پہ آ گئے اور اچھے ہو گئے تو بس اب میاں صاحب تو ایک کارڈ دے دیں گے کہ تم تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو, اور بچے کہیں گے ماما آپ تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں, آپ ٹھیک ہیں. اب بلکہ ان کو کیا لگنا ہے, آپ کچھ زیادہ کرٹک نہیں ہوتی جا رہی, یا آپ ہر وقت ٹوکتی نہیں رہتی, اور مرد بھی کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, میں کتنے سال سے ایسا تھا, اب تم یہ پڑھنے جاتی ہو نا تو اب تمہاری زبان کھل رہی ہے. تو ہمیشہ ہر نبی کے دور میں, اور خاص طور پہ آپ سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں کچھ لوگ اصلاح کر کے اپنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے نا تو پہلا الزام ان پر یہ لگتا ہے کہ یہ رشتے ناتے نہیں نبھا رہے, یہ سسرال کو نہیں پوچھ رہے, یہ ساس کو نہیں پوچھتے, یہ میاں کو گھر چھوڑ کے چلی جاتی, یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو یہ شروع میں ہوگا کیونکہ ابھی وہ آپ کے اس مزاج کے نہیں بنے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی سی جب وسعت ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, سورۃ الشورا کی ایک آیت آتی ہے,
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں, پھر جو ایمان لے آئیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں, اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ سورۃ شورا کی آیت 214 ہے, یہ نازل ہو گئی. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بالکل واضح حکم تھا کہ اپنی فیملی کو کال کیجئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا, بنو ہاشم ان کا قبیلہ تھا جو, ان کو اکٹھا کیا, کچھ لوگ بنو مطلب کے بھی اس میں آ گئے. اب جب سب جمع, آپ اپنے اوپر لیں, کچھ سال ہو گئے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ تھوڑی آ گئی ہے, بات کرنا آ گیا, اب آپ اپنی فیملی کی ایک دعوت کریں, گیٹ ٹوگیدر ہے, سب کو بلا لیں, میکے کو بھی سسرال کو بھی کر کرا کے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے سب رشتہ دار جمع ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو بہترین کھانا کھلایا جو بھی آپ کی حیثیت تھی یا اس دور کا جو رواج تھا. جب سب بیٹھ چکے, سب باتیں اچھی طرح سے ہو گئیں, تو اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے. اور وہ کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات کی, پھر بہت اچھے انداز میں آپ نے لوگوں سے اپنے اخلاص کی بات کی کہ دیکھو کبھی میں نے تم سے کچھ مانگا, میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو. پھر لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں, یعنی گویا کہ آپ نے ہلکی پھلکی سے ان سے باتیں کی. جب سب نے گواہی دی, ایک بہت خوبصورت ماحول بن گیا جس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے, تو پھر اس پہ آپ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, کیا؟ کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, اور تم اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے جیسے روز سونے کے بعد زندہ کیے جاتے اٹھتے ہو, اور اس دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا. جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان سے اس کے اچھے بدلے ملیں گے, اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا جہنم ہے. اب آپ سوچئے, ساری باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جو ہی بات آئی کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, اور پہلے بات ہوگی لا الہ الا اللہ, اور تیسری بات ہوگی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. یعنی تین بنیادی عقائد رٹ لیں آج سے. آپ نے انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھنی ہیں, ساری مکی صورتیں, اور زیادہ صورتیں ہی مکی ہیں قرآن میں, 2/3 حصہ قرآن کا مکی صورتوں پہ مبنی ہے. اس میں یہی تین ٹاپک آپ پڑھیں گے. تین سبجیکٹ تھے مکہ کے, توحید, رسالہ, آخرہ. اور آپ نے, میں نے بھی, نئے لوگوں سے جب بھی دین کی بات کرنی ہے انہی تین موضوعات پہ بات کرنی ہے. کوئی فقہی, کوئی دوسری بات, کوئی سود کی اور رشوت کی اور گانے بجانے کی بات کرنی نہیں ہے جب تک ان کو یہ تین باتیں سمجھ نہ آ جائیں کہ اللہ کون ہے, اس کا کیا حق ہے, اس کی کیا نعمتیں ہیں, ہم اس کی کتنی نعمتوں کو لیتے استعمال کرتے ہیں, رسول کی اطاعت, اس کی محبت, اس کے تقاضے, اور مرنے کے بعد جیا جائے گا. اب آپ دیکھیے, آپ نے بڑے پیار سے یہ بات کر دی, آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے بات سن لی, لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا, ہمسایہ بھی بنا بعد میں, کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں, ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے, اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے آپ کے خلاف زبان کھولی, کہنے لگا اس کو روک لو, یہ کیا باتیں کرنے لگا ہے. عقل مندی ہوگا, تبھی اس کو سوچ گئی تھی نا کہ یہ جادو چڑھے گا سر پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا لوگ, چلو یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں نا عورتیں, پڑھنے دو. کچھ جو ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ ہی دور جاتے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں روک لو ابھی ان کو قرآن سے, کیوں, پھر یہ قرآن پڑھیں گی تو یہ ہم پہ تنقید کریں گی, قرآن پڑھیں گی تو ان کو ہماری برائیاں دکھیں گی. لیکن ابو طالب بھی تو رشتے داری تھے نا, وہ بھی تو چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی تھے, انہوں نے ان کو روکا, کہا نہیں آپ خاموش رہے, اور اللہ کے نبی سے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا کرتے رہیے اور درگزر کریں, اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا, آپ کا بچاؤ بھی کروں گا, لیکن میں خود ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. اب یہاں نوٹ کیجئے, میرے اور آپ کے عمل کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, دل ڈر رہا ہے میرا یہ بات کہتے ہوئے بھی. ابو طالب, چلے دونوں کو الگ لے لیتے ہیں, ابو لہب کیسی شخصیت ہے, سراسر دین کی مخالف, مدد تو چھوڑ دیجئے دین کی مخالفت کرنے والا, بلا نہیں رہا بلکہ روک رہا ہے. ٹھیک ہے, ابو طالب کون ہے, دین کے کام کر رہے ہیں, دین کو فائدہ دے رہے ہیں, دین کے اوپر وقت بھی لگا رہے ہیں, مال بھی لگا رہے ہیں, لیکن خود جہنم میں جائیں گے. سوچئے, جب تک میری اپنی ذات پہ میری کہی ہوئی باتوں کا اثر نہیں ہے نا, آپ سارے لوگ میری بات سن کے عمل کرنے لگ جائیں نا, تو میرا حال اس شمع کی طرح جو خود تو جل جل کے ختم ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے. یہاں میرے لیے عمل کی بات کیا ہے, خوف کی بات کیا ہے, کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے دین کے کام کرنے کی, دین کی مدد کی, دین کے اوپر اپنا وقت, مال, ایفرٹس لگانے کی, تو ساتھ مجھے اپنے اوپر عمل کی بھی فکر کرنی ہے. میں سارا دن جہاں آپ کی خدمت کرتی رہوں نا, خود وقت پہ نماز بھی نہ پڑھوں, تو مجھے آپ کی یہ خدمت فائدہ نہیں دے گی. اگر میرے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں تو میں آپ کو سارا دن پڑھاتی رہوں, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے دیتے ہیں دین کے نام پہ, خود کو نہیں دے پاتے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, کتنی بڑی مثال آنکھیں کھولنے کی ہے. آج آپ دین کے نام پہ بہت سارے نام سنتے ہیں نا, مت سوچئے کہ ہر دیندار نیک بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں, उनकी बातें सुनकर दूसरे नमाजें भी शुरू कर लेंगे, सूद भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर उनके अंदर कोई अकायद में या उनके अमाल में कोई ऐसी खराबी है जो एक दीनदार के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो कल कम अज़ कम जवाबदही ज़रूर होगी। बात समझे? यानी दीन की बात, दीन का काम, दीन की खिदमत एक बहुत बड़ी ऑनर है, लेकिन मेयार बड़ा सख्त है। एक छलनी ऐसी अल्लाह ने लगा दी है, उसमें से छनेंगे तो फिर खुद बचेंगे। दूसरों को फायदा दे देता है बंदा। फिरौन ने भी लोगों को जमा कर लिया था कि आओ और मूसा की बात सुनो, लेकिन खुद नहीं मान सका। तो अल्लाह से हमेशा मदद मांगते रहें, अपना मुहासबा करें कि अल्लाह ताला, अगर आज दुनिया में हम तेरे नाम के नाम से पहचाने जाते हैं, लोग हमें समझते हैं कि हम तेरे दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें खुद को भी तौफीक दे कि हम खुद भी अपने लिए इस काम को ले सकें। तो बहरहाल ये बात थोड़ी सी ख़त्म हो गई, इधर कुछ मामला बिगड़ा नहीं। एक और हुक्म उतर गया कुरान पाक की एक और आयत में। अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लम को हुक्म दिया, बस आपको जिस बात का हुक्म दिया जाता है इसको खुल्लम खुल्ला बयान करें और मुशरिकों से मुंह फेर लें। वारिदनिल मुशरिकीन। अब जब ये हुक्म उतरा तो अब अल्लाह के नबी को ये खामोश इशारे थे कि एक और अटेम्प्ट कीजिए, एक और कोशिश कीजिए। हम मुतम कहते नहीं, अल्लाह के नबी देखें, उस दिन मैंने दावत की, लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, बाद में इतनी बदमजगी हो गई, देखो ज़रा मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हुए। जैसे हम कभी सोच लेते हैं, नहीं, आइंदा मैं नहीं जी इनसे बात करूंगी, मेरी नहीं सुनते। नहीं, हुक्म दोबारा आ गया, आपने दोबारा लोगों को बुलाया। इस दफ़ा आपने घर पे नहीं बुलाया, सफ़ा पहाड़ पे गए, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर आपने आवाज़ लगाई, या सबाहा या सबाहा। आपको बताइए किस बात की अलामत थी? अब उस दौर में माइक और पेजर और नेट सिस्टम तो था नहीं है, ना माइक्रोफोन थे बड़े बड़े। किसी बंदे ने किसी को कोई ख़ास ख़बर देनी होती थी ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो वो पहाड़ पे चढ़ के तो ऊपर जाके या सबाहा के अल्फाज बोलता था। मतलब ये था कि जल्दी आओ, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। या किसी दुश्मन ने कोई हमला किया होता था या कोई और बुरा बुरा हो गया। अब जब नबी सल्लम के मुँह से ये बात सुनी तो सब जमा होना शुरू हो गए, एक किस्म की कॉल थी, कमन कमन लब्बैक थी। जब सारे जमा हो गए तो आपने बल्कि अपने ख़ानदान के लोगों के नाम लिए, या बनी फ़हर, या बनू कुरैश, या बनू फलां फलां, या बनी फ़हर, बनी आदि, बनी फलां, सबको बुलाते रहे। अब जब सुनने लगे तो लोग दौड़े कि अल्लाह खैर करे कि इस शख्स के पास अब क्या बात है। कहते हैं अगर कोई खुद ना आ सका उस पुकार पे तो उसने किसी और को भेजा, जाओ सुनो क्या मसला है। जैसे लोग देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जब सब इकट्ठे हो गए उस वक्त फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फ़ौज है और वह तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम मानोगे? अच्छा, ये बात उस दौर के अतबार से बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। उस पहाड़ की लोकेशन ऐसी थी कि पीछे से कोई आ ही नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन लोगों ने आपकी ये बात सुनकर कहा, हाँ हम आपकी इस बात को मानेंगे क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और बामानत पाया। यानी यहाँ से आप देखिए कि आपकी ज़ुबान से एक नामुमकिन बात को मुमकिन होता देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा, अच्छा तुम मेरे ऊपर इतना इतबार करते हो, तो आओ फिर मैं तुम्हें अल्लाह के एक ऐसे अजाब से डरा दूं जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। और तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने दुश्मन को देख लिया और झटपट दौड़ा के घर वालों की हिफाजत का बंदोबस्त करे, लेकिन इसने ख़तरा महसूस किया कि दुश्मन इससे पहले इनको आदबोचेगा, बस वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, या सबाहा या सबाहा। यानी आपने लोगों को तसल्ली दी कि देखो मैंने जो बात तुमसे कही है तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मान जाओ अल्लाह एक है। फिर आपने लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने की बात की, यानी हल्की फुल्की सी तबलीग की, और कहा कि अगर तुम अपने बाप दादा के तौर तरीकों पे जमे रहोगे, मेरी बात पर ईमान नहीं लाओगे, तो फिर मैं भी तुम्हें रसूल होने के बावजूद अजाब से नहीं बचा सकूँगा। और ये बात आपने एक एक का नाम लेकर पढ़ी। अगर आप किताब में से अगली लाइनों को पढ़ें, यकीन करें दिल कांपता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने खानदान के एक एक बंदे का नाम लें, ऐ कुरैश के लोगों, जहन्नुम से निजात के बदले में अल्लाह से अपनी जानों का सौदा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं और न तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कुछ काम आ सकता हूँ। ऐ बनी काब बिन लुवी, अपने आप को जहन्नुम से बचाओ। ऐ बनी मुर्रा बिन काब, ऐ बनी कुसई, ऐ बनी अब्द शम्स, ऐ बनी अब्द मुनाफ, ऐ बनी हाशिम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऐ रसूल की फुफी सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब, ऐ रसूल की बेटी फातिमा, اور اے وہ لوگ ہو جن سے نسب اور قرابت کا رشتہ ہے، ہر ایک کو دیکھی پکار کر ملتے جلتے الفاظ سے آپ نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں کل نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، آگ سے بچا لو، تم اپنے آپ کو فائدے میں دے لو، اپنی رشتہ داری پہ مان نہ کرنا، اے میری بیٹی جو چاہو مانگ لو آج میرے مال میں سے، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں کچھ بھی بچانے والا نہیں ہوں، تمہیں کچھ فائدہ نہیں دوں گا، اور تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تو تعلق ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، یعنی سید ہو تم سارے، تو ٹھیک ہے، لیکن جس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ذرا آپ لکھیے، یہ سارے جملے لکھیں، اور اس کے بعد کسی بھی نعت کے وہ جملے لکھیے جس میں اللہ کے نبی کو مختار کل کر کے دکھایا جاتا ہے، اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے چھڑائے کو کوئی بچا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ اور اس جملے کو پڑھیے، میں نے وقت کی کمی کے لیے آپ کو سارے نہیں پڑھ کے سنائے نا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں نہیں کر سکتا، میری آس پہ نہ رہنا، آج یہاں پر میں کتنی خوش فہمیوں سے کہتے ہیں لو جی ہم نبی کے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسی ایسی لوگوں کو لوریاں سناتے ہیں لوگ نعتوں میں، قصوں میں، نعوذ باللہ ایک ایسی، یعنی جاہل ہی کہوں گی، ہم مولوی کا نام لینا نہیں چاہیے، لیکن کہ ایک مولوی صاحب خطبے میں لوگوں کو کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ کو حکا پیش کریں گے اور باتوں میں لگائیں گے، تو نیچے سے لوگوں کو کہیں گے آندے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، آندے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، یعنی میں نے اللہ کو ذرا بزی کر لیا، تم نظر بچا کے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کی بھی جانتا ہے پیچھے کی جانتا ہے، پتہ نہیں گرتا ایسا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو، تو کیا نعوذ باللہ وہاں یہ ڈرامے بازی ہونی ہے؟ عقیدہ درست کرے، دیکھیں سیرت پڑھ کے آپ کا عقیدہ انشاءاللہ آدھا پہلے ہی ٹھیک ہو جانا ہے، پھر قرآن آپ کو دلیل ملے گی اس بات کی کہ نبی نے کیا میسج دیا۔ آج لوگوں کو سیرت نہیں پڑھائی ہم نے، ان کے نام پہ نعتیں سنائی ہیں، حدیثیں نہیں سکھاتے لوگوں کو نبی کے نام کی اور آپ کے الفاظ اور ہم آپ کے قصے اور زلفوں کے قصے اور گفتگو، وہ سب اچھا ہے اگر علم کی حد کے اندر ہو، لیکن صرف ایک بڑی بڑی باتیں کر لینا یہ بات درست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہیں تب اس کے بعد لوگوں نے سنا، تھوڑا کچھ ڈر گئے ہوں گے، کچھ بول پڑے، ابو لہب نے اس موقع پہ بھی تھوڑی سی باتیں کی، کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ اس پر پھر تبت یدا ابی لہب، سورت جو تھی وہ نازل ہوئی، اور اس میں جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ وامراتہ حمالت الخطب فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کو لوگوں نے بتایا تجھے پتا کہ قرآن میں تیری حج بیان کی گئی ہے، تو کہتے اس کے گلے میں نا موٹی چین پہنتی تھی سونے کی اور لوگوں کو دکھاتی تھی، کہتی یہ بیچ کے نا اس محمد کے خلاف استعمال کروں گی، اتنا بغض تھا اس عورت کے دل میں، اور جب خاص طور پہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی پھر تو آ کے اللہ کے نبی سے لڑنے لگ گئی کہ تو میرے اور میرے شوہر کے نام کے اوپر یہ بات کرتا ہے، اور واحد یہ شخص اور اس کی بیوی ہے جس کا نام لے کے قرآن میں بات ہوئی ہے، کسی اور ابو جہل تک کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات تھے میرے نبی کے ساتھ، ایسی باتیں سن کے کچھ لوگوں نے سوچا، کچھ گھروں میں گئے، کسی کو فکر ہوا، کچھ کسی کو کچھ، آپ دیکھیے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے نا، یہ ایسی جیسے آپ ایک درد سن کے گئے بہت دل کو ہلا دینے والا، تو اس درد کو سننے کے بعد ہر بندہ پھر کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا، کوئی کہنے لگا اچھا جی یہ ابو کفشہ کا بیٹا ہے، یہ رسول بن گیا ہے، باتیں بڑی کرتا ہے، اچھا کوئی کہتا ہے یہ قریش کا دین چھوڑ کے نصرانی بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ تو نیا دین لے کے چل پڑا، یعنی جتنی باتیں تھیں اتنی باتیں تھیں، لیکن یہ وہ حالات تھے کہ اب ایسے لگتا تھا وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تابڑ توڑ وہی آ رہی ہے، ادھر سے راتوں کو انسٹرکشنز ملتی ہیں نبی کو، اور ادھر سے اللہ کے نبی صبح اٹھ کے بازاروں میں اعلانیہ تبلیغ ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا قرابت داروں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور آپ کو میں چند روایات سناتی ہوں کہ آپ حیران ہوں گے اور پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہیں، باتیں کرتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ترمذی کی روایت ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی، تھوڑی سائڈ پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، 3186 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت اشری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین سورہ شورا 214 یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور آواز کو بلند کر کے فرمایا ہے اے عبد مناف کی اولاد اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر اسی طرح بازاروں اور مجموعوں میں جا کے آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دو بار دیکھا، ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا میں، اور رسول اللہ نے سرحلا پہن رکھا تھا اور آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک آدمی آپ کے پیچھے پتھر لے کر چل پڑا، سوچئے پتھر لے کر، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے۔ وہ کہتا تھا لوگو اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے۔ میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے۔ میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا عبد العزا، یعنی ابو لہب ہے۔ آپ سوچئے ذرا، آپ کے چچا نے کبھی اپنے ملازموں کے ہاتھ میں پتھر پکڑائے ہوں کہ مارو اس کے سر پہ، یہ مجھے دین کی بات کہتی ہے؟ اب یہ وقت تو کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا پیارا دین پتھر کھا کے اللہ کے نبی نے دیا۔ اگر آپ اپنی ذات کو بچا رہے ہوتے، اپنی عزت اور اپنے رشتوں کو بچا رہے ہوتے، کہتے اللہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میں اور 50 نفل پڑھ لیتا ہوں رات کو، میں 4 سپارے اور گھر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہ کرائیں، آپ کو تو بھی اس کا شاید پورا اندازہ ہوا کہ نہیں کہ آپ کا راستہ نبیوں والا راستہ ہے۔ پتھر کھاتے تھے وہ لوگ، ہمیں تو لوگ پھول بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں حضرت ربیعہ بن عباد، کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اللہ کے نبی کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو کہہ رہا تھا یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے دور نہ کر دے، اور یہ بھینگا بھی ابو لہب تھا۔ اپنے مخالفت کریں گے، پیچھے لگے، جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تبلیغ کرنے، یہ ادھر جا کے دوسروں سے باتیں کرتے، پروپیگنڈا۔ آپ لوگوں کو اپنا ایک فلائر دیں گے، لوگ 4 فلائر اپنے بھی پکڑا دیں گے۔ آپ لوگوں کو ایک کال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکیلے میں ادھر آؤ، آپ تم بتائیں، ان کی بات پہ نہ جانا۔ اس قسم کے حالات تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ اور اگلی حدیث تو میں کہتی ہوں آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں سنتے وقت، صحیح الالبانی کی روایت ہے، حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہے۔ صحابی آگیا لفظ حدیث میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم پھر وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور رسول اللہ آپ سے ہٹ گئے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا، آپ نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پیا اور وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، اپنی گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو۔ ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ بیٹیاں آ کے پانی دیتی تھی اور اللہ کے نبی کے زخموں کو دھوتی تھی اس دین کے لیے، اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود آپ کو اپنی بیٹی کا سینہ کھلا ہوا اچھا نہیں لگا، کہا بیٹی دوپٹہ ٹھیک کر لو، ابھی سورہ نور تو کہیں 14-15 سال بعد نازل ہونی تھی، ابھی کوئی نہیں تھی ہوئی۔ یہ فطرت کی پکار تھی کہ بیٹیوں کے سروں سے اور گریبانوں سے دوپٹے اترے دے کر باپ ان کو کہتے ہیں صحیح کر لو۔ اور چند دن پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ پتہ نہیں میری بیٹی نے کہاں سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے نہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے دلیل دیں کہاں ہے، یہ دلیل ہے۔ دیکھیے جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو اسی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے اوقاس کے میلے میں ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا لوگوں یہ آدمی بھٹک گیا ہے، کہیں تمہیں بھی تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے گمراہ نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ نہ دیکھیے عمل کی بات، ریئیکشن نہیں کرنا، اللہ کے نبی اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے تھے، اگنور گریس فلی، لیکن وہ جان کے آپ کے سر ہوتا تھا۔ سچا دیندار کبھی لوگوں کو چڑھ نہیں چڑھاتا ان کے دین کے اوپر، لیکن آپ دیکھیے کہ اس قسم کے حالات ہو جاتے تھے کہ لوگ خود بخود آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، حج کا موسم آ گیا، حج گزر گیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کی بات چونکہ پھیلی، کوئی آتا اچھی بات کرتا، کوئی کہتا کدھر ہے، اب قریش والوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ کچھ کر کے رہے گا، بیٹھو مشورے کرو، مقابلے کی مختلف تدبیریں سوچنے لگے۔ کل تک تو وہ سوچ رہے تھے یہ چند تھوڑے سے لوگوں کی باتیں ہیں لہٰذا ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اب ان کو لگا نہیں اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بول بولا تو ہمارے سامنے تو لوگ آئیں گے اور بات نہیں سنیں گے. کس کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکنا چاہا, اب ذرا اس کو ایک ایک ہائی لائٹ کرتے ہوئے دیکھتے جائیے کہ تدبیریں کیا تھی. ایک طریقہ کیا اختیار کیا کہ اسلام کی ہنسی اڑاتے ہیں, تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا, یعنی جو اسلام قبول کرے اس کا مذاق اڑاؤ. فن بناؤ, ہائے تم کیا ماسی لگ رہی ہو, ہائے اسکارف لے لیا تم نے, ہائے تم ڈانس نہیں کرو گی, ہائے تم ایسے, تاکہ جو مسلمان ہو بھی اس کا مذاق اڑائیں, پیچھے ہو جائے. مجھے کسی بچی نے بتایا کہ ایک بچی نے اس رمضان میں متاثر ہوئی کچھ, تو اس نے سوچا کہ کم از کم اب اسکول میں میں ابایا تو پہنوں گی, تو اس نے بڑا اچھا سا کوئی لانگ ڈریس سا خریدا اور پہن کے پہلے ہی دن اسکول گئی ہے, تو لڑکیوں نے کہا یہ تم کیا سومالی بن گئی ہو, کہتی بس اس جملے سے استاذہ اس نے پھر چھوڑ دیا. دیکھیے یہ ہے استحصا. آپ اکیلے میں 10 دفعہ نکاب پہن کے پھریں گے, لیکن آپ باہر پتہ کیوں نہیں پہنتے, کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ فن بنائیں گے. یہ ضرورت نہیں ہوتی شروع میں نا, تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے حوصلے توڑنے چاہے. کبھی آپ کو کہتے جادوگر, کبھی شاعر, پاگل, کاہن. ایک مشہور کر دی تھی بات آپ کے بارے میں کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو عجیب و غریب باتیں سناتا ہے اور آپ جا کے لوگوں کو سناتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کون سی باتیں تھیں جو اسلام کے راستے میں انہوں نے نہیں چھیڑی. کسی کو آپ کے پاس ذرا آتا جاتا دیکھتے نہ, کہتے دیکھنا آپ بھی متاثر ہوگے, تو پھر اس کے پاس اکیلے میں جاتے اور اس کو کہتے, یہ اس شخص کے پاس جاتے ہو نا جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے, یہ لو جی تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے, ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کیا. یعنی مراد یہ کہ کیا یہ کل کا بندہ آپ کو پڑھائے گا, ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے عالم ہیں, ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. یعنی لوگوں کو یوں کر دیا, اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ متففین کے آخر میں آتا ہے نا کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے, جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے, اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے, اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں, حالانکہ انہیں ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. آنکھیں مارتے, کبھی اشارے کرتے, مذاق اڑاتے, کہتے یہ دیکھو یہ بڑے مل ہیں. سورۃ متففین کی آخری آیتیں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا جا کے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون سے لے کر حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو تختوں پہ بٹھا کے پوچھواؤں گا کہ بتاؤ پھر ذرا تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں. اب آپ اپنے اوپر لیں, پھر آپ کو اللہ کے نبی کا یہ درد سمجھ آئے گا. آپ اوسلو کے شہر میں رہتی ہیں, پچھلے 10-12 سال سے تھیں, بڑے آپ کے پیار کرنے والے آپ کی دوستیں, سہیلیاں, دعوتیں جاتی ہیں, اب آپ کے ساتھ کیا حالات ہو. صرف اس لیے آپ کے اوپر لے کے کر رہی ہوں کہ آپ کو نبی کا درد سمجھ آئے. آپ جدھر جائیں کوئی آپ کو دیکھ کے آنکھ مار کے کہ بس ایسے یہ ہے وہ, آپ کی نظر پڑ جائے. آپ بڑے پیار تپاک سے شادی میں گئیں کہ بھائی شادی ہے میں جا رہی ہوں, عورتوں میں بیٹھی ہیں آپ بہت پہنی اوڑھی, ایک دم آپ کو وہاں سے کوئی اچھا جی آپ بھی کپڑے پہنتی ہیں اچھے. قصہ مختصر کہ آپ شہر میں جہاں جائیں وہاں سے کوئی ایک کڑوی بات سن کے آئیں تو آپ کیا سوچیں گی, دل کھٹے گا نا. انسان تھے اللہ کے نبی, ان کا بھی دل کھٹتا تھا, اس لیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے, سینہ گھٹتا تھا. کرو کیا اس وقت میں,
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. سورۃ ہجری کی 97-99. اور اسی سے آگے اللہ کے نبی کو اپنی فکر نہیں تھی, فکر یہ تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور اگر میرے خلاف اتنا جو پروپیگنڈا ہوا تو یہ دین کا جو کام ہے یہ متاثر ہو جائے گا, یہ تو کام چلنے سے پہلے رک جائے گا اور اسلام کی بات خراب ہوگی. تو لہٰذا آپ غم کھاتے تھے. جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ قرآن میں تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں ایسی آیتیں آئیں گی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ مکہ کے بیچ کے دور کی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, کہ اچھا اتنا ریئیکشن, اتنی باتیں ہوتی تھیں. لیکن کرو کیا, اور اللہ سے قریب, نفل پڑھو, سجدے کرو, اپنے آپ کو جماؤ, استقامت اختیار کرو, پھر سورہ ہجر کی آیت 95-96 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی،
اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے کافی ہو جائیں گے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، ان کو جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک طرف مخالفتیں تھیں اور آسمان سے تسلیاں تھیں، اس طرح سے مذاق اڑایا۔ میں اور آپ اس پہ اپنے عمل کی بات کیا لکھیں؟ کبھی اسلام کے لیے کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا، خوشی محسوس کریں، واللہ ہی جتنے حالات تنگ ہو نا آپ اتنا پیچھے چلیں۔ مجھے اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پچھلے رمضان سے بعد، مجھے ایک ایسی جگہ جانا پڑا جس کے بارے میں اس وقت گلوبلی کنٹروورسی چل رہی ہے نکاب کی۔ میرے پاس بہت ساری چوائسیز تھیں، لیکن میں نے کہا کہ اللہ تیرا دین، میں بھی تیری، تیرا دین، جو میرا حال حلیہ آپ کے ساتھ ہے نا، میں نے وہی حلیہ رکھا۔ اور میں ہلکے رنگ کا نکاب لے سکتی تھی، میں چادر سے کر لیتی، میں کچھ نہ کرتی کہ نہیں 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 فتنہ نہ ہو۔ وہ اِنَّا كَفَّيْنَا الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور اللہ کی شان دیکھیے، میں حیران ہوں کہ اللہ اپنے کام کیسے کراتا ہے۔ میں جس پروگرام میں گئی تھی وہ ایک ذرا بڑے لیول کا پروگرام تھا، 14 اگست کے نام پہ ایک پروگرام تھا جس میں سارا میڈیا آیا ہوا۔ آپ آج بھی جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو میری ساری نقاب میں تصویریں، سب بغیر دوپٹوں کے، آپ کو کوئی دیکھے گا کوئی گلے میں، تو میں وہاں بھی پورے نقاب میں تھی۔ میں نے کہا اللہ تو یہ قیامت کے دن یہ فلم چلا دینا گواہیوں کی، کہ اس زمین پہ جہاں لوگ غم ہے، اور میں نے جان کے اس پورے 5 درس ہوئے ماشاء اللہ 3 دن میں ہمارے، اور میں نے جان کے ان بچیوں اور جو اتنا وہاں ذوق اور شوق، میں تو دنگ رہ گئی۔ ایسا رسپانس کبھی پہلی دفعہ کسی شہر میں نہیں دیکھا جو مجھے اس شہر میں ملا۔ میں تو کہہ رہی تھی ایک وہ بلانے والی اور ایک دو ہماری اسٹوڈنٹ ہے، وہ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں تو مجمے تھے، کلاس شروع ہو گئی وہاں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنی جلدی زمین ہری ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کو شاید کوئی یہ ادا اچھی لگ گئی ہے کہ جہاں مصلحت کی گنجائش تھی فتنوں سے ڈرنا، اور بائی روڈ بھی سفر اور بائی ایئر بھی سفر، اور ان کی پبلک پلیسز پہ بھی گئے اور پولیس کے پاس سے گزرے، اللہ کا حکم اللہ آگے بچا کے رکھے، کوئی بڑی بات نہیں، نہ تکبر نہ فخر نہ کوئی بڑا مان، لیکن جب اللہ نبی کو بچا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا؟ لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں جب آپ کے اندر استقامت آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نبی کو تسلیاں دیتا رہا، تو یہ ان کا پروپیگنڈا کام نہ آیا۔ ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا اسلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کا، اور وہ تھا کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا۔ اس کو آپ اپنی زبان کے لیے ساتھ ہی لکھ لیجئے، نیگیٹو پروپیگنڈا۔ یہ وہابی ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ آپ کو باپ دادا کے طریقوں سے پیچھے کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ جہاں دیکھتے اللہ کے نبی کی دعوت سے کوئی متاثر ہو رہا ہے، وہاں جا کے آپ کی برائیاں شروع کر دیتے۔ اچھا، لوگ نبی کی برائی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ لوگ مانیں گے نہیں، جا کے بات کیسے شروع کرتے ہوں گے؟ نہیں نہیں بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو شروع سے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اندر سے اس کے خیالات بڑے خراب ہیں، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ اور شکر اللہ کے نبی امریکہ سے نہیں آئے تھے کہ امریکہ کا ایجنٹ نہ کر دیا جاتا، یہ کہیں سے آیا ہے، ان کو پیچھے کوئی سپورٹ کرتا ہے، کسی کو یہ کرتا ہے، ان کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ اور ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، اور یہ تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یعنی ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں میں کرتے کہ لوگوں کا دل خراب ہو جائے، اس طرح سے آپ کو روکتے۔ کہتے ہیں کہ 5 نبوی جب ہوئی، نبوت کا 5واں سال تھا، تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے مجمع میں قرآن کی تلاوت کا موقع ملا۔ اب آپ سوچیے، آج کی بات نہ لیجیے، ہم تو یہ بند کمروں میں پڑھا رہے ہیں نا، اور عربی سے اردو پڑھائیں گے، عربوں کی تو زبان عربی تھی۔ ابھی تک اللہ کے نبی کی دعوت صرف ان لوگوں نے سنی تھی جو آتے تھے یا جہاں آپ پہنچتے تھے، لیکن اللہ پھر ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے بات چل پڑتی ہے، جہاں ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہے۔ 5 نبوی کا جب دور تھا، تو آپ کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ کھلے عام حرم تھا، چاروں طرف جو بھی اس دور کے مشرکین تھے، تو آپ نے سورج نجم کی تلاوت کی۔ میں اگر ابھی بھی روک کے سنواؤں نا، تو آپ کے اوپر بھی وجہ تاری ہو سکتا ہے، اتنا سوتی حسن ہے۔ اس طرح سے سورت نجم کی تلاوت ہوئی، اس کے اندر کے لوگ جو تھے وہ تو حیران ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ بلکہ اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک آیت سجدہ آتی ہے، جب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کر دیا، جب سجدہ کیا ایک دم خبر پھیل گئی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اچھا سارے ہو گئے، تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، آگے سناؤں گی، ترتیب سے چل رہے ہیں اس لیے یہ واقعہ آگے آنا ہے، جب لوگوں کو خبر ملی کہ وہ جی مکہ والے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے تو واپس آؤ, سارے خوشی خوشی وقت واپس آئے, جب یہاں آئے تو پتہ چلا خبر جھوٹی تھی. پھر ان پہ جو ظلم اور ستم ہوئے, اللہ کی پناہ کہ کچھ تو پھر دوبارہ ہجرت کر کے گئے. اس قسم کے حالات میں یہ دین آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد میں تلاوت کرتے تھے, جن کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ راتوں میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ اس کتاب قرآن کو جب نبی کی زبان سے سنتے ہیں نا تو اللہ کو گالیاں دینا شروع کرتے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا ایک منظر کھینچا.
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.
اپنی نماز نہ تو زیادہ اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے, بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ, یعنی کہ ذرا درمیانی بات کیا کرو. اب ہوا کیا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے, اور یاد رکھے حق کی ایک پہچان ہے, آپ کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ روک دیے جاتے ہیں یا نہیں پاتے, دل ان کا بھی کھچ رہا ہوتا ہے. چھپ چھپ کے راتوں کو سنتے تھے, کہتے تھے دوسروں کو کہ نہ سننا, لیکن سنتے تھے. ایک بڑا معروف واقعہ آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں سناؤں گی آیتوں کے ساتھ, کہ بڑے بڑے تین سردار تھے ان کے مکہ کے, تو جب یہ قرآن کی باتیں سنتے تھے ان کو بڑا مزہ آتا تھا, بعد میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے. تو ایک دن بیٹھ کے سب کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کی آواز نہ سنا کرو, اس کی باتیں سنتے ہیں نا تو واقعی دل کو لگتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کہا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اگر ہم سردار یا ہم بڑے لوگ سننے لگ گئے تو عام لوگوں کو منع کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی, آج کے بعد ہم سنیں گے بھی نہیں, ختم ہوگی بات. رات ہوئی, ایک کے دل میں شوق ابھرا, نبی تو نہیں مانتے تھے خیر, لیکن کہتے تھے کہ یہ حرم میں تلاوت کرتا ہے جا کے, چلو جا کے ہم بھی سنتے ہیں. کہا اچھا دوسرے, میں نہیں بتاؤں گا ان کو. چپ کے گیا اللہ کے نبی کی بات سننے. دوسرے اور تیسرے کے دل میں بھی یہی گمان اٹھا, اور تینوں گئے اور وہاں تینوں پکڑے گئے آپس میں, بھائی تم کدھر کا, تم کدھر کا, تم کدھر. پھر ایک دوسرے کو ڈنٹا, خبردار آئندہ یہ حرکت نہ کرنا ورنہ ہمارے عام لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو کچھ سامنے آ کے نہیں سنتے تو پیچھے سنتے ہیں, تو اقرار کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے اعتراف تو بندے کو بہت زیادہ فائدہ دے دیتا ہے, اور جس کو پیغام مل جائے اس کو کیا ہوگا. ایک اور جو چال انہوں نے چلی وہ تو آج کے دور کو آپ خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے, اور آپ کو اس سے پتہ بھی چلے گا کہ آج قرآن کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے کیا قیام کیا ہوا ہے جو آج لوگوں کو اس کتاب کی طرف نہیں آنے دے رہا. اور وہ کیا تھا, ایک شخص تھا نظر بن حارث اس کا نام تھا, ہیرا اور شام شہروں کے نام میں وہاں گیا. وہاں سے اس نے کچھ داستانیں فکشن خریدا, ناول, افسانے, رستم, اسفندیار, اس دور کے بڑے بڑے پہلوان اور لوگ تھے ان کے قصے کہانی لایا. کہنے لگا کہ لوگ جو بھی اس کی دعوت پہ جاتے ہیں بڑے سیریس ہو جاتے ہیں, قرآن میں ان کو مزہ آ رہا ہے, کتاب میں مزہ آ رہا ہے, چلو اس کے جگہ ان کو فکشن دیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا, پتہ چلتا نا کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہے تو اس کو کوئی ایک سٹوری بک دے دیتا, ذرا اس کو پڑھنا, کسی کو ایک ڈرامے پہ بلا لیتا, کسی کو رات کو کچھ گانے بجانے لی عورتیں لے آیا, ان کے کنسرٹس اور ان کے مجرے اور ان کی راتوں کی باتیں کر کرا کے لانڈیاں لائے, اپنی سب سے خوبصورت اور جو لانڈی ہوتی تھی نا ڈریکشن والی, اس کو اس شخص پہ مسلط کر دیتا جو زیادہ دین پہ جا رہا ہے. کہتا اس کو کھلا پلا, شراب پلا پلا, تاکہ یہ بندہ جو ہے اس دین سے واپس آئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت 6 میں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ.
بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں, ایسے لوگوں کے لیے رسوا کو عذاب ہے. یہ بتائیے کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ چیز ہے؟ مجھے تو جو دل کی تکلیف کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ دل کی گھٹن سے کہوں گی کہ آج بہت سارے مسلمان جو دین کی طرف نہیں آتے نا, اس کی وجہ استہزاء, مذاق اور وہ سب نہیں ہے, ٹارچر بھی نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے, میڈیا, فلمیں, گانے, آدھی آدھی رات کی محفلیں, مہندی, اپٹن, پارٹی, ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ بس اب کورس شروع, اب قرآن کی کلاس شروع, اب پڑھنے جانا ہے, سیکھنے جانا ہے. ایک شادی آ جاتی اللہ کی پناہ, میں کہتی ہوں کیا برکتیں ان شادیوں میں کہ جس میں جو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, لیکن آپ کو وہ قرآن سے دور کر دیتا ہے. میں جن لوگوں کو جانتی ہوں نا، جو میرا اچھا گمان ہے ان کے بارے میں، آپ کے پورے شہر اور جہاں جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، یقین کریں آنا بہت لوگ چاہتے ہیں، اور کوئی نہیں، سب کو کوئی روک رہا، ایسا کوئی فارغ نہیں ہے کہ لوگوں کو منع کرے، کرتے ہوں گے، کچے کمزور ایمان والے رک جاتے ہیں، لیکن جو اکثر لوگ نہیں آ پا رہے نا، اس کی وجہ یہ قصے کہانی ہے. تین چار چیزیں اللہ کے نبی رمضان میں بالکل کم کر دیتے تھے، جس میں ایک سوشلائزنگ تھی، کھانا بھی کم، سونا بھی کم، اور لوگوں سے کم ملے. آپ اگر اپنی زندگی سے یہ پارٹیاں اور فنکشن اور سیلیبریشنز اور برتھ ڈیز اور مہندی، اوپٹن، گانے بجانے نکال دینا، آپ دیکھیے کہ آپ اگر جاز کی سپیڈ سے اللہ کی طرف آ رہے ہیں نا، تو آپ انشاءاللہ 70, 80, 90 کی سے آئیں گے. ایک ویکینڈ گزار کے آتے ہیں نا، منڈے کو دل ہی نہیں لگتا کلاس میں، وہ رات کی پھدکتی ہوئی تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور قرآن جو ہے نا، یہ خالی برتن میں آتا ہے. اگر آپ نے ارادے کیے نا کہ قرآن پڑھنے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں، قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب دل خالی ہو جاتا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ سب کچھ ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے میں لوگوں کو روکا.